نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه الحديث صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم میرے مرشد اور میرے شیخ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اقدس صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت والا فرماتے ہیں کہ جب باپ بچے کو پردیس بھیجتا ہے تو اس کو ہدایت نامہ بھی ساتھ میں دیتا ہے اور ایک خط لکھ کر دیتا ہے کہ جس کے اندر پردیس میں اور وطن سے جو دور ہے وہاں زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ سمجھاتا ہے کہ دیکھو بیٹے ایسے رہنا ایسے نہ رہنا یہ کرنا یہ نہ کرنا اور دیکھو پردیس جانا لیکن وہاں لیلاؤں سے دل نہ لگانا کسی انگریز میم کو نہ دیکھنا تو حضرت نے فرمایا کہ اسی طرح سے اللہ تعالی نے ہم کو پردیس میں بھیجا اپنے وطن سے ہمارا جو وطن ہے وہ آخرت ہے ہمارا وطن آخرت ہے ہم سب کا وطن چاہے وہ پوری دنیا میں کسی بھی علاقے کا رہنے والا ہو ہم سب کا جو وطن اصلی ہے وہ آخرت ہے جہاں سے ہم آئے ہیں اور وہیں ہم کو جانا ہے اور میرے مرشد فرماتے ایک بزرگ نے ایک عجیب بات فرمائی کہ ہم کو وہاں سے جب ہم دنیا میں آتے ہیں کچھ بھی ساتھ میں نہیں ہوتا اور جب یہاں سے جاتے ہیں تو کیا لے کر جاتے ہیں اس کو سمجھایا کہ کیا کرنے کو آئے تھے کیا کر چلے تہمت سن تہمت چند اپنے سر پر دھر چلے اپنے سروں پر تہمتوں کا ایک انبار لگا لیا کیا کرنے کو آئے تھے کیا کر چلے تہمت چند اپنے سر پر دھر چلے اور وہاں سے پرچہ بھی نہ لائے تھے ساتھ میں یہاں سے سمجھانے کو دفتر لے چلے کھاتے کھول دیے جناب کہ اب یہ سمجھائیں گے کتنے کھاتے کھول دیے وہاں سے پرچہ بھی نہ لائے تھے ساتھ میں واہ واہ یہاں سے سمجھانے کو دفتر لے چلے کیسا عالم اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالی نے بھیجا وہاں سے اور ہماری جو زندگی کا مقصد بتا کر ہم کو بھیجا لہذا میرے مرشد فرماتے کہ ہماری زندگی کا مقصد امپورٹ اور ایکسپورٹ ऑफिस नहीं है कि ऊपर से खाया नीचे से निकाला, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की मशीन बने हुए, दरामद और बरामद। इस्तिराद और तस्दीर, ये हमारा मकसद नहीं है जिंदगी का, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। क्योंकि हजरत ने फरमाया कि देखो, अगर हमारी जिंदगी का मकसद ये सब चीजें होती, जिसका नाम है वसाइल हयात, इन चीजों का क्या नाम है, वसाइल हयात, ये जिंदगी गुजारने के लिए असबाब तो हैं, लेकिन वसाइल और चीज होती है, मकासिद और चीज होती है। जैसे अभी आजकल हमारे यहां तामीरात हो रही है, दादा उस तामीरात के लिए प्लास्टर भी जब करते हैं ना, प्लास्टर करने के लिए ब्रांच बांधते हैं, और ब्रांच बांधने के लिए दीवारों में सुराख भी कर देते हैं, और वो सुराख इतना जरूरी है क्योंकि उसमें डंडा टिकता है ना, डंडे को टिकाने के लिए वो सुराख जरूरी है। लेकिन क्या वो सुराख मकसद है, हालांकि प्लास्टर उसके बगैर नहीं हो रहा, वो सुराख तो मकसद नहीं है ना, लाइनें गुजारनी है, पता चला जमीन की खुदाई हो रही है, क्या वो खुदाई मकसूद है, वसीला है लेकिन मकसूद नहीं है। दादा क्या होता है, जब प्लास्टर हो जाता है उस सुराख को भी बंद कर देते हैं, जब लाइन खुदाई के बाद जो लाइन डलनी होती है, जब वो लाइन डल जाती है, जमीन फिर हमवार कर देते हैं, क्यों, वो मकसद नहीं है। वसाइल को हमेशा बाकी नहीं रखा जाता, वसाइल एक आर्दी तौर आर्दी चीज होती है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वसाइल एक आर्दी चीज होती है जो किसी मकसद के हुसूल के लिए एक जरिए के तौर पर इस्तेमाल होती है, और जब वो मकसद हासिल हो जाता है तो वो जरिया भी हट जाता है। लिहाजा वसाइल हमारी दुनिया के यही है कि जैसे खाना खाना, ये वसीला तो है मकसद नहीं, मकसद क्या है, खाना खाने से ताकत होगी और ताकत से मकसद बंदगी है कि इबादत करें, ताकत से मकसद बंदगी और इबादत के, बंदगी को बजा लाए, इबादत करें। इसलिए ये सब मकासिद हैं, ये कमाना, ये खाना, जरूरत के मुताबिक कुछ माल का जमा करना, इसको भी मना नहीं किया शरीयत ने। इसलिए मेरे मुर्शिद दामत बरकातुम फरमाते हैं कि इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, एक साल का खर्चा जमा करना, एक साल का खर्चा जमा करना, ये तवक्कुल के खिलाफ नहीं है। एक साल का खर्चा जमा करना, इधर बैठो, बातें मत करना, एक साल का खर्चा जमा करना ये तवक्कुल के खिलाफ नहीं है। फिर इस पर हदीस शरीफ को इमाम गजाली ने इस बात को समझाने के लिए उस हदीस शरीफ का हवाला दिया कि जिसमें नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर में अपनी घरवालियों को एक साल का खर्चा इनायत फरमाया करते थे। लिहाजा थोड़ा सा माल को जमा करना ये तवक्कुल के खिलाफ नहीं है कि इंसान थोड़ा सा अपनी जरूरत के लिए, बल्कि हमारे बुजुर्गों ने मशवरा दिया कि थोड़ा सा पसंदाज कर लिया करो ताकि अल्लाह ताला से आफियत मांगता रहे। कभी कोई अचानक, बल्कि हजरत ने तो अजीब बात फरमाई, हम लोगों का आजकल एक जौक यह है कि हम जब घर से निकलते कहते हैं पैसे घर में, पैसे जेब में मत लेकर जाओ, ये हमारा आजकल जौक है, क्योंकि डाकू या लुटेरा मिल जाएगा। एक मरतबा एक साथ के साथ मैं जा रहा था, गाड़ी में था, तो हम एक जगह गए तो एक انکار خیر کا ایک مطلب آیا، یعنی نیک کام میں خرچ کرنے کا ایک موقع ہاتھ آیا. اب وہ صاحب اپنی جیبوں کو ٹٹول رہے ہیں، دیکھا ایک روپیہ بھی نہیں، گاڑی ہونے کی تھی اور جیب میں ایک پیسہ نہیں، افسوس کرنے لگے کہ ہائے افسوس میرے پاس پیسہ نہیں. میں نے کہا دیکھو میں مجھے میرے شیخ کی ایک بات یاد آئی. میں نے کہا آپ پیسہ کیوں نہیں رکھتے؟ کہتے میں پیسہ اس لیے نہیں رکھتا کہ ڈاکو اور لٹیرے لوٹ لیتے ہیں. ڈاکو اور لٹیرے لوٹ لیتے ہیں. میں نے کہا مجھے اپنے شیخ کی ایک بات یاد آ گئی. میرے مرشد دامت پر کاتم فرماتے ہیں جب گھر سے نکلو کچھ پیسے ضرور رکھ لیا کرو. حضرت فرمایا اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ ایسے موقع آتے ہیں کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ میں بھی کچھ خرچ کر سکوں. اب دیکھا جیب ٹٹولی تو جیب خالی، اب پچھتانا پڑے گا کہ نہیں؟ دادا حضرت نے فرمایا کہ اس نیت سے روپیہ پیسہ رکھ لو، اگر کوئی خیر کا موقع ہوگا تو میں خرچ کروں گا. اب دیکھیں نیت کتنی پیاری رکھی کہ کوئی خیر کا موقع ہوگا تو میں خرچ کروں گا. ایسی مبارک اور پیاری نیت پر کیا اللہ تعالی حفاظت نہ فرمائیں گے؟ دادا ان سال سے میں نے کہا کہ دیکھو میرے شیخ کی بات کو دیکھو، سو کتنی اہم بات ہے کہ اب آپ کے پاس خیر کے میں خرچ کرنے کا موقع تھا لیکن پھر وہی اب پچھتانا پڑ رہا ہے. اس لیے حضرت نے سمجھایا، ہمارے بزرگوں نے بات فرمائی کہ کچھ جیب میں رکھ لو تاکہ کوئی موقع ہو خرچ کرنے کا. نور حکیم صاحب اتنی دور کیوں بیٹھ رہے ہیں آپ؟ یہ تو سامنے تو یہ ہوتا ہے، آپ کا سامنا عجیب ہے، لگتا ہے آمنے سامنے پڑا نہیں ہے کبھی آپ کو. معروفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جے نشستی دور چو بیگانگا، اجنبی کی طرح دور بیٹھ گیا کہہ رہے سامنے بیٹھا ہوں میں. معروفی فرمائے ایک شخص کو دیکھا، معروفی رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں دور بیٹھا ہوا تھا، تو فرمایا کہ جے نشستی دور چو بیگانگا، ارے بیگانوں کی طرح اجنبی کی طرح دور کیوں بیٹھا ہے؟ اندر آدر حلقہ دیوانگا، اندر آ جا دیوانوں کے حلقے میں بیٹھ جا. میرے مرشد نے سمجھایا کہ کچھ پیسے رکھ لیا کرو، کیوں؟ تاکہ کار خیر کا کوئی موقع ہے تو اس کو ہو کہ چلو مجھے بھی ایک موقع مل جائے گا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا. لہذا جب نیت اچھی ہوگی، جب نیت اچھی ہوگی تو اللہ تعالی سے کی مدد بھی اس کے ساتھ ہوگی، کیونکہ نیت کا بڑا دخل ہے. اس لیے فرمایا میرے مرشد دامت برکاتہم نے، محدثین علماء فرماتے ہیں نا یہ جو حدیث شریف ہے، انما الاعمال بالنیات، نیت نواز سے، اور نواد کہتے ہیں اس گٹلی کو کہ فرماتے ہیں کہ عرب لوگ کہتے تھے اکلت التمر آتا و لفظت النواتا، کہ کھجور کو میں نے کھایا اور گٹلی کو پھینک دیا، گٹلی کو نکال دیا. تو پتہ ہی چلا کہ انسان جو چیز لگاتا ہے، جو گٹلی لگاتا ہے، ثمر یعنی پھل بھی تو اسی کا نکلے گا. اب لگائے نیم کا درخت اور اس میں نکل جائے آم، ایسا کیسے ہوگا بھائی؟ اس لیے ہمارے بزرگوں نے اس بات کی تاکید کی اپنی نیتوں کو درست کرنے کی کہ جو کام کرے اللہ کے لیے کرے. اخلاص، حضرت قطب العالم حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کام بنے گا علم سے، یعنی علم سیکھنے کا، مسائل سیکھنے کا اہتمام کریں. لگا. اب دیکھیے رمضان شریف کا روزہ شاید کل سے ہی روزہ ہو جائے. پھر مولوی سے پوچھتے ہیں, مولوی صاحب عید کب کرا رہے ہو, روزہ کب رکھا رہے ہو؟ ایک صاحب نے ان سے کہا کہ مولوی صاحب روزہ کب رکھوا رہے ہو؟ میں نے کہا چاند نکلنے دو پھر بتاؤں گا. تو اب علم کتنی بڑی نعمت ہے. روزے کے اندر انسان وضو بھی کرتا ہے اور وضو کے اندر کلی بھی کرتا ہے, صحیح نا جناب؟ اب ہوتا یہ ہے کہ آپ دیکھیں لوگ کیا کرتے ہیں, کلی کرنے کے بعد, کیونکہ کلی سنت ہے, کلی کرنے کے بعد دیر تک چھک چھو 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 کرتے رہتے ہیں. ایسا ہی ہوتا نا, کیوں؟ تاکہ پانی اندر نہ چلا جائے. حالانکہ اس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ کیسے, کلی کی جو پانی تھا وہ نکال دیا, جو بچ گیا وہ ہمارا ہو گیا. اور روزے کو اس سے روزے کا یہ والی جو کلی جو کہ سنت ہے, جو سنت ہے تین دفعہ وضو میں کلی کرنا سنت ہے, اس سے روزہ ٹوٹے گا بھی کیا, مکرو بھی نہیں ہوگا. لیکن آپ دیکھیں لوگ وضو کرتے ہیں اور وضو میں جب کلی کرتے ہیں تو کلی کر کے دیر تک چھو 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 کرتے رہتے ہیں, یعنی جو تھوڑا بہت بچتا ہے وہ بھی نکال دیتے ہیں. حالانکہ یہ اللہ کی طرف سے گویا کہ بونس ہے کہ اس کلی کے اندر جو بچ گیا وہ ہمارا ہے. اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا. فرق تو آنا دور کی بات, مکرو بھی نہیں ہوگا. ہاں انسان اگر اس لیے کلی کرے, وضو کے علاوہ کہ کلی کرے, تھوڑا سا مجھے ذرا مزہ ملے گا, کچھ پانی ملے گا, تو بے شک وہ مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے. لیکن وہ کلی جو وضو کے ساتھ ہے, اس کلی پر جو پانی بچ گیا وہ ہمارا. دیکھیے نا نعمت ہے نا, علم صحیح بڑی نعمت کی چیز ہوتی ہے. اس لیے مسائل سیکھنے کا اہتمام کریں. تو قطب العالم حضرت رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کام بنے گا علم سے, کام بنے گا علم سے. اور علم کب قبول ہے؟ جب اس پر عمل ہو. یعنی گویا کہ علم جو ملے اس پر عمل کرنے کا اہتمام بھی کرے. اور عمل کب مقبول ہے؟ جب اس میں اخلاص ہو, یعنی ہر کام کو اللہ کے لیے کرے. اور اللہ کے لیے کرنے کے معنی ایک یہ بھی ہے, ایک تو درجہ یہ کہ استہزاروں میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں, اور ایک درجہ اس کا یہ بھی ہے کہ غیر اللہ کے لیے نہ ہو, مخلوق کے لیے نہ ہو. بس کوئی عمل مخلوق کے لیے نہ ہو کہ مخلوق کی واہ واہ ملے گی. اس لیے بعض مرتبہ نفس کی عیاری اور چکر بازی کتنی باریک ہوتی ہے, اور اس کی باریکی ایسی ہوتی ہے کہ مثلا میں نے کوئی عمل کیا, حج کر کے آیا, عمرہ کر کے آیا, تقریر کی, چلا لگا کر آیا, بزرگوں کی صحبت میں گیا, اب نفس منتظر ہوتا ہے کہ لوگ ہماری تعریف کریں کہ ماشاءاللہ حاجی صاحب مبارک ہو, روزہ رکھا ماشاءاللہ مبارک ہو, حج کر کے آئے مبارک ہو, کوئی نیک کام کیا. کان منتظر رہتا ہے اس بات کا لوگ ہماری تعریف کریں, یہ نفس کہتا ہے. اور جب کوئی تعریف کر دے نا پھر کہتا ہے ارے بھائی میرا کیا ہے بچوں, اللہ کا فضل ہے, اللہ کی رحمت ہے. ایک طرف منتظر رہتا ہے, اب کہے کہ صاحب یہ تو زبان سے تو اس نے کیا کہا, اللہ تعالی کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے. देखो ये तो कितना अपने को आजी और तवाजो दिखा रहा है, कितनी आजी है इसके अंदर कि अपने अमल को अल्लाह ताला के फज़्ल और रहमत के साथ मंसूब कर रहा है। लेकिन बात यह है कि अगर तारीफ की तब ये कह रहा है अल्लाह का फज़्ल और रहमत है, और अगर तारीफ ना करे ना तो लो जी हमें तो किसी ने पूछा ही नहीं। ये है नफ्स की चालाकी और अय्यारी कि इस पहले तारीफ करवाता है, दिल को मशगूल करता है, फिर कहता है अल्लाह का फज़्ल और उसकी रहमत है। कैसे कैसे गर्दन बना के आजिज़ी को गोया के अपनी दिखाता है। और मेरे मुर्शिद फरमाते हैं कि हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया, नेक अमल को ऐसे करो कि नेकी कर दरिया में डालो, ऐसे रखो। माल खर्च करो कोई बात, बस नेकी कर दरिया में डाल, पूछो ही नहीं, बस अल्लाह अपना फजल फरमा दे कि उसको अपने कर्म से कबूल फरमा ले। इसलिए अमल खुद कबूल है जब उसमें इखलास यानी अल्लाह की रजा के लिए हो। मखलूक की वाहवाह और तारीफ ये हमारे किसी काम की नहीं है। मेरे मुर्शिद के गुलशन इकबाल में जो हजरत की खानकाह मदरसा वगैरह मस्जिद, तो उसकी कुछ तामीर का सिलसिला चल रहा था, 80 के जमाने की बात है। एक शख्स का इंतकाल हो गया तो उसकी बेवा ने अपने किसी रिश्तेदार के जरिए से हजरत से रابطہ कराया। इधर बैठो ना सामने, सामने आओ, शाबाश। एक रिश्तेदार ने के जरिए से उस बेवा ने रابطہ किया कि मैं, ये 80 के जमाने की बात है, उसने कहा मैं 16 लाख रुपए मैं दूंगी मस्जिद की तामीर के लिए, बस मेरी एक शर्त है। वो क्या शर्त है? क्या मेरे शौहर का नाम लिखवा दो। तो आप मेरे मुर्शिद क्या मदरसे में अगर जाएं, हजरत की खान का और जो इदारा है वहां बाहर पर लिखा हुआ है, वहां बाहर लिखा है बयात, बयात यानी किसकी याद में, बयात हकीमुल उम्मत मुजद्दिदे मिल्लत हजरत मौलाना शाह अशरफ अली साहब थानवी नबरल्लाह मर्तदहू, ये लिखा हुआ है। यानी ये इदारा किसकी याद में बना? हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की याद में। तो हजरत से उन्होंने ये कहलवाया कि आप मेरे शहर के नाम की तख्ती लगा दें। हजरत ने फरमाया कि भाई देखें, अगर उनको पैसा देना है तो दे दें, लेकिन यहां किसी के नाम की तख्ती नहीं लगेगी, क्योंकि एक तख्ती तो लग चुकी है। अगर उनको देना है पैसा दे दें, क्या अल्लाह मियां को तख्ती दिखाई ना पड़ेगी क्या कि अल्लाह मियां मैंने फला मदरसे में फला जगह पर और फला इदारे में इतना पैसा दिया, और ये देखिए मैं यादगार के तौर पर रसीद बुक भी लाया हूं, रसीद भी लेकर आया हूं, तख्ती भी लेकर आया हूं, कि अल्लाह मियां को तख्ती दिखानी पड़ेगी, रसीद दिखानी पड़ेगी क्या? हजरत फरमाया कि भाई आप दे दें, आपके शौहर के नाम से जो है अजर और सवाब मिल जाएगा। कहा नहीं, नाम की तख्ती चाहिए। हजरत ने फरमाया कि ऐसा हो नहीं सकता, बस यहां एक तख्ती लग चुकी, अब कोई और तख्ती यहां नहीं लगेगी। हजरत ने नहीं माना, उनको जवाब दे दिया। उस औरत ने भी नहीं माना, उसको था बस नाम चाहिए। इखलास पर एक वाकया मेरे मुर्शिद दावत बरकातुम सुनाते हैं कि इखलास देखो क्या चीज होती है। सुभान अल्लाह के लिए किसी अमल को करना क्या चीज होती है। अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह हमारे बड़ों में से हैं, बहुत बड़े आलिम। उस जमाने के अंदर शर्क औसत यानी मिडिल ईस्ट वगैरह में उनका बड़ा नाम था, अरब लोग बहुत उनसे, उनके इल्म से मुतासिर थे। علامہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے پہلے یہ جو ہے اللہ والوں کی صحبت کو مانتے نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی صحبتوں میں کیا اثر رکھا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی صحبتوں میں اثر رکھا ہے کہ ان کی صحبتوں سے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق پیدا ہوتا ہے. کل ایک صاحب آئے تھے, وہ بتا رہے تھے پنجاب کے, وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے یہاں آم کو قلم لگاتے ہیں اور جس آم کو قلم لگاتے ہیں قلم لگاتے ہی ایک سال میں اس درخت میں پھل آ جاتے ہیں ایک سال میں, اور اگر قلم نہ لگاؤ تو دس دس سال تک پھل نہیں آتے. میں نے کہا یہی ہے میرے مرشد جو فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی قلم لگا دو, یعنی اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کر لو, اپنے دلوں کو ان کے دلوں کے ساتھ ملا لو. کس سے؟ آم کو جب درخت کو درخت سے ملاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, ملانے کے بعد اس کس کر پٹی اور رسی باندھتے ہیں. جہاں آموں کے باغات ہیں پنجاب وغیرہ میں آپ تماشا دیکھ سکتے ہیں, تو کس کر رسی باندھتے ہیں خوب اچھی طرح. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جس آم کی قلم لگاتے ہیں, مثلا دیسی آم ہے تو دیسی آم میں لنگڑے آم کی قلم لگا دی تو لنگڑے آم کی خاصیت اور خوشبو اور ذائقہ اس کے اندر منتقل ہو جائے گا. لیکن کیا شرط؟ کہ رسی باندھتے ہیں مضبوطی کے ساتھ, اور رسی باندھنے کے ساتھ ساتھ پھر وہ جو تھوڑا بہت پھل آتا ہے اس کو شاخوں کو گرا دیتے ہیں, پھل کو گرا دیتے ہیں. پھر اس کے بعد جب نیا پھل آتا ہے تو اس کی خوشبو, اس کا ذائقہ, اس کا رنگ پھر بالکل جس آم کی قلم لگاتے ہیں ویسا ہو جاتا ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں اسی طریقے سے تم کسی اللہ والے کی قلم لگا لو, اللہ والے کی صحبت اختیار کر لو. پہلے یہ دیکھ لو کہ میں کس اللہ والے کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, کہ اس کا تعلق میں اللہ, اس کا درد دل کو دیکھو, پھر اس کی قلم لگا لو, اور تعلق ایسا کرو کہ محبت کی رسی سے اپنے دل کو اس کے دل کے ساتھ باندھ لو. کس سے؟ محبت کی رسی سے. اور فرماتے ہیں میرے شیخ اس کے بعد اس اللہ والے کی صحبت اختیار کر کے ایک کام یہ کر لو کہ گناہ چھوڑ دو, کیونکہ یہ گناہ جو ہے یہ بندگی کو خراب کرتے ہیں. گناہ چھوڑ دو, پھر دیکھو اس اللہ والے کی خاصیت فرماتے تمہارے اندر منتقل ہو جائے گی, اور تمہارا نام بدل جائے گا, تمہارا کام بدل جائے گا, اور تمہارا دام بدل جائے گا. کیونکہ اس اللہ والے کی قلب کی جو تعلق, قلب کا جو تعلق محلہ ہے وہ فرق ہے کہ دل میں منتقل ہو جائے گا. پھر خوشبو, ذائقہ اور رنگ سے دیکھ کر مست ہو جائے گا. تو علامہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ, اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ والے کی صحبت سے جو قلب کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کیفیت کا نام ہے کیفیت احسانی. حدیث شریف میں آیا حضرت جبرائیل, حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے کہ اس حدیث شریف کے اندر جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر چند سوالات پوچھے تھے. ان سوال میں سے ایک سوال یہ تھا کہ مل احسان, احسان کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ انت عبد اللہ کانک تراہ, تم اللہ تعالی کی ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور فئن لم تکن تراہ فانہ یراک, اگر تم اللہ کو نہیں دیکھتے وہ تو تم کو ضرور دیکھتا ہے کہ نہیں؟ اور ہم اپنی عبادتوں کو دیکھیں, یہ استحضار ہم کو نہیں ہے. یعنی کمالِ بندگی تو یہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کا گویا کا مشاہدہ کر رہے ہیں, لیکن اتنا بھی احساس نہیں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اب نماز میں کھڑے ہیں, کبھی یوں کروٹے, کبھی یہاں کھجلی, کبھی یہاں کھجلی, اور کبھی مونچھوں کو تاؤ دے رہے ہیں, نماز ہی نہیں, احساس ہی نہیں ہے نا کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. قلب ہمارا دل اس احسانی کیفیت سے خالی ہے جو حقیقت میں اللہ والوں کی صحبت سے ملتی ہے. اور اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیں, کچھ دن کسی اللہ والے کی صحبت میں, اور اس کی سب سے بڑی نشانی ہے, اللہ والے کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ گناہ سے بچنے والا اور سنت پر عمل کرنے والا, ان دو نشانیوں کو خاص دیکھ لیں کہ تاریک معصیت یعنی گناہ سے بچنے والا اور متبع سنت, سنت پر عمل کرنے والا, اور اس کی صحبت میں بیٹھ کر دل اللہ تعالی کی محبت کی طرف مشغول ہو جائے, اللہ تعالی سے دل لگنے لگے, دنیا کی محبت میں کمی ہو, یہ علامت ہے اس اللہ والے کی. لہذا اس کے ساتھ بیٹھے تو علامہ سید سلیمان ندوی رحمتہ اللہ علیہ وہ اللہ والوں کی صحبت کو مانتے نہیں تھے. علامہ ظفر احمد صاحب عثمانی رحمتہ اللہ علیہ جو ان سے تعلق تھا, انہوں نے خط لکھا, اس میں ایک شعر لکھ کر بھیجا کہ قال را بزدار مرد حال شو, پیشے مرد کاملے پامال شو. معرومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب تک عالم یہ ہے, ایک بزرگ نے اللہ تعالی کی طرف سے یہ بات کیا, ایک بات حکایت نے ایک بات کو پیش کیا کہ مرا داری برلب نظر دل, کہ میرے بندوں میرے بندے میرا نام تو لیتے ہیں اپنی زبان سے لیکن میں ان کے دل میں نہیں ہوں. بلب ایما بدل ایما نداری, کہ ان کے لبوں پر ایمان تو ہے, زبان سے تو کلمہ شریف پڑھتے ہیں لیکن دل اس ایمان کی لذت سے اور ایمان کے نور سے خالی ہے. یعنی زبان پر تو سب کچھ ہے لیکن دل خالی ہے. تو علامہ سید سلیمان ندوی رحمتہ اللہ علیہ تو ایسے میں پوچھ رہا, یہ ہے یہ تو اچھی نہیں ہے, بڈھا آدمی بیمار آدمی کے لیے تو ٹھیک ہے لیکن. تو علامہ سید سلیمان ندوی کو لکھا کہ اب تک زبان پر قال لا بگزار, زبان سے باتیں کرتے ہیں لیکن دل خالی ہے, حال نہیں ہے وہ. لہذا اس حال کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنا ہے یہ حال کرو کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں اپنے کو مٹاؤ. حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی مجلس میں آئے اور ایک ہی مجلس سے حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی جو صحبت اٹھائی, ایک مجلس میں اتنا فائدہ ہوا کہ مجلس کے بعد خانقاہ کے دروازے ستون کو پکڑ کر رونے لگے اور یہ شعر کہا, کچھ ایسا مزہ پایا قرآن میں, فرمائے کہ کچھ اس انداز سے تقریر کی, کچھ اس انداز سے تقریر کی پھر نہ پیدا شبہ باطل ہوا, کچھ اس انداز سے تقریر کی پھر نہ پیدا شبہ باطل ہوا, آج ہی مزہ پایا قرآن میں, جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا. حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ مجھ کو بیعت فرما لیجیے. حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں آپ کو بیعت تو کروں گا لیکن ایک شرط ہے, اور وہ شرط یہ ہے کہ آپ نے اپنے رسالے میں کچھ باتیں لکھی ہیں جو ہمارے اسلاف اور بزرگوں کے مسلک کے خلاف ہے, پہلے اس سے رجوع کریں یعنی اس سے توبہ کریں, اس سے توبہ کریں. لیکن توبہ کیسے ہو, العلانیہ تو بالعلانیہ, یعنی جو گناہ کھلم کھلا گریا اس کی توبہ بھی کھلم کھلا ہے, ایک گناہ چھپ کر کیا اس کی توبہ بھی چھپ کر ہے, ایک گناہ کھلم کھلا کیا اس کی توبہ بھی کھلم کھلا ہے. جیسے داڑھی نہیں ہے, سب نے دیکھی داڑھی نہیں ہے, اب داڑھی رکھ لی سب نے دیکھ لی داڑھی رکھ لی. کہتے جادو تو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے, جادو تو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے, بس یہ توبہ ہو گئی, اس نے داڑھی منڈاتا تھا داڑھی رکھ لی یہ اس کی توبہ ہو گئی. یہ تھوڑی ہے کہ داڑھی اب ہم دل میں رکھ لیں گے, کیونکہ بعض لوگ کو کہو کہ داڑھی رکھ لو, مولوی صاحب داڑھی تو دل میں ہونی چاہیے. داڑھی दाढ़ी तो दिल में होनी चाहिए. मैंने कहा अच्छा भाई बात तो वाकई यही है कि दाढ़ी दिल में होनी चाहिए, लेकिन बात यह है कि दरख्त जब लगाते हैं तो उसकी जड़ तो जमीन के अंदर होती है लेकिन उसका फल तो बाहर आता है. लिहाजा दाढ़ी की जड़ें तो जमीन यानी दिल के अंदर होंगी, जमीन यानी दिल के अंदर होगी उसकी जड़ें बेशक, लेकिन इसका फल तो बाहर आएगा. मेरे मुर्शिद का एक दर्द भरा शेर है, फरमाते जिसके चेहरे पे ना हो आ नबी की सुन्नत, जिसके चेहरे पे ना हो आ नबी की सुन्नत, कैसे मालूम हो मोमिन का मुसलमान होना, कैसे पता चलेगा कि ये आशिक रसूल है, पता चलेगा क्या? क्योंकि इश्क रसूल पर तो ये सुना चला रहा है. तो हर गुनाह की तौबा उसी हिसाब से है जैसे नमाज कजा है. नमाज कजा की तौबा क्या है कि जो कजा नमाज है उसको पढ़ना शुरू कर दे. लेकिन इस मसले को याद रखिएगा, बाज़े लोग मोबाइल पर SMS चलाते हैं कि रमजान शरीफ की फुला तारीख को 2 रकात इस तरह पढ़ लो सारी जिंदगी की कजाएं माफ हो जाएंगी. इस किस्म के बातें और मोबाइल पर ऐसे मैसेज आते और भेजते हैं लोग, तो याद रखिएगा ये दुरुस्त नहीं है, ये तरीका दुरुस्त नहीं है. कजा नमाजें पढ़ ली उसकी तौबा हो गई, माँ बाप को सताया माफी मांग ली तौबा हो गई, खिदमत शुरू कर दी, दाढ़ी काटता था दाढ़ी रख ली तौबा हो गई, बड़ी बड़ी मूछे रखकर फिर उसको ताव भी देते हैं. और कहते हैं कि मुछ नहीं थे कुछ नहीं, मूछ जो है वो मर्दानगी की अलामत है. ये तो ऐसा ही है कि कोई हिजड़ा हो और वो बड़ी बड़ी मूछे रख ले कि मैं भी मर्द हूं, तो क्या मर्द बन जाएगा वो? क्योंकि मर्दानगी के ताल्लुक तो मूछों से थोड़ी है भाई, उसके लिए तो कोई और ही चीज होती है. मूछ का क्या जिक्र है उसका? लेकिन मेरे मुर्शिद फरमाते हैं हकीकत यह है कि सुन्नत नहीं तो कुछ नहीं. हदीस शरीफ में आता है कि मन पव वाला शारी बहु लम यनल शफाअती, कि जो बड़ी बड़ी मूछे रखेगा मेरी शफात उसको नहीं मिलेगी. और हमारी मकसद का सहारा क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात. क्या हमारे अमाल है कि हम अपनी मकसद को पेश करें? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात हमारा सहारा है, वो सहारा भी हम काट दें. तो अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह को जब हकीमुल उम्मत ने फरमाया आप गए, और अपने रिसाले के अंदर वो जो बात थी उस बात के असल बात लिखी कि ये है हमारा सलाहकार, मैं इससे तौबा करता हूं. और वो रिसाला लेकर हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह को पेश किया कि हजरत आपकी शर्त थी ये देखिए. बस हकीमुल उम्मत ने जो देखा रोने लगे और रोकर फरमाया कि आह इखलास अगर सीखना हो तो अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी से सीखो. हजरत ने बैत किया, कुछ अल्लाह अल्लाह बताया अल्लाह का नाम. इसलिए मेरे मुर्शिद फरमाते हैं किसी अल्लाह वाले से किसी अल्लाह वाले से कुछ अल्लाह अल्लाह का नाम पूछ लो, कुछ जिक्र पूछ लो. लहजा जब जिक्र शुरू किया इतनी लज्जत और ऐसा मजा आया, पहले भी जिक्र करते थे लेकिन अल्लाह वालों की बरकत शामिल हो जाती है. लहजा हकीमुल उम्मत ने जब वो जिक्र बताया, अब जो अल्लाह का नाम लिया तो फरमाने लगे क्या? नाम लेते ही नशा सा छा गया, नाम लेते ही नशा सा छा गया, जिक्र में तातीर दौरे जाम है, और वादा आने का शबे आखिर में है, वादा आने का शबे आखिर में है, सुबह से ही इंतजार शाम है. यह है इखलास. इखलास से इबादत की लज्जत ही कुछ और हो जाती है. तो हजरत गंगोई रहमतुल्लाह ने फरमाया कि इखलास मिलता है अल्लाह वालों की जूतियों से. इसलिए हर अमल के लिए इखलास चाहिए. لہذا رمضان شریف شاید آج ہی سے تراویح شروع ہو جائے, آج 29 شعبان ہے, لیکن رمضان شریف کے آنے سے پہلے اپنی نیت کو دیکھ لے کہ ہم نے رمضان شریف کے روزے, رمضان شریف کا مہینہ اور تراویح کیوں گزارنی ہے اور کیسے گزارنی ہے, کیوں گزارنی ہے اور کیسے گزارنی ہے. کیونکہ عبادت جب مقصود ہے تو اس عبادت میں نیت کیا ہو, تاکہ اس چیز سے ہم فائدہ اٹھا سکیں. کیونکہ کتنے رمضان شریف گزر گئے لیکن ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے, ہم ویسے کے ویسے ہیں. کیونکہ رمضان شریف کا روزہ گویا کہ بعض لوگ روزہ اس لیے رکھتے ہیں, مزہ بھی آتا ہے, اس میں بھی ایک مزہ ہے, جیسے بچے نہیں ہوتے, بچوں کو روزے میں اس لیے مزہ آتا ہے کہ آخر میں پکوڑے ملتے ہیں افطار کے ٹائم پہ, اس لیے ان کو سارا دن اسی کا انتظار ہوتا ہے کہ روزہ کب کھلے گا. لہذا روزے کا, وہ پکوڑوں کا نام ہی روزہ رکھتے تھے. چھوٹے چھوٹے بچے بولتے نا روزہ ہے روزہ, چلو روزہ لے کر آؤ, کیونکہ پکوڑے, شربت, دہی بڑے, چھولے, فروٹ چاٹ, مزہ آتا. ہر ایک کا مقصد الگ الگ. لہذا اللہ تعالیٰ نے روزے کا جو مقصد بیان فرمایا اس مقصد کو ہم اپنا نصب العین بنا لیں, ہم اپنا مقصد بنا لیں. کیا فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا, سبحان اللہ, وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم بندوں کے لیے جو پردیس میں بھیجا وطن سے, ہمارا وطن ہے اصلی آخرت ہے. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا کہ یہ جو مجلسیں ہیں اس کا نام ہے پردیس میں تذکرہ وطن. کیا نام ہے؟ پردیس میں تذکرہ وطن, یعنی اپنے وطن کو یاد کرنا کہ ہمارا وطن کیا ہے بھائی, جنت ہے. ہمارا اصلی وطن کیا ہے؟ جنت, کیونکہ وہیں سے آئے اور وہیں انشاءاللہ جانا ہے. لہذا وطن کو یاد رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو کراچی میں دوسرے شہروں سے کمانے آتے ہیں, ملک کے دوسرے حصوں کو, لیکن اپنے وطن کو کیا بھول جاتے ہیں؟ یاد رکھتے ہیں, یہ عارضی وطن, اور یہاں پر رہ کر یہاں کی رنگینیاں عیاشی میں دن نہیں گزارتے بلکہ پیسے بچا کے رکھتے ہیں تاکہ اپنے وطن بھیج سکتے ہیں. وہاں مکان بنانا ہے, بیٹے کی شادی کرنی ہے, بچی کی شادی کرنی ہے, اپنی ماں کا آپریشن کرانا ہے آنکھ کا, یا بیوی, کوئی نہ کوئی ضرورتیں ہوتی ہیں نا, انسان کتنا پیسے بچا کے رکھتا ہے تاکہ وطن میں کام آ سکے. تو میرے مرشد فرماتے ہیں اسی طرح سے پردیس میں کماؤ اور وطن میں کھاؤ, پردیس میں کماؤ وطن میں کھاؤ, یہاں کمائیں گے آخرت میں مزے اڑائیں گے. لیکن میرے مرشد فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرما برداروں کو, اپنے دوستوں کو اس دنیا میں بھی ایسی لذت عطا فرماتا ہے کہ بادشاہ کیا جانے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اللہ کے تعلق سے ہمیں جو لذت حاصل ہے, ہمیں جو مزہ حاصل ہے, اگر بادشاہوں کو پتا چل جائے تو فوج خوشی کریں, فوج لے کر چڑھ جائیں کہ وہ مزہ ہمیں دے دو. لیکن فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ وہ لذت اور وہ مزہ فوج کشی سے, فوج چڑھانے سے نہیں مل سکتا. ہاں, اگر کسی اللہ والے کی جوتیوں میں بیٹھ جائے تو وہ لذت اور مزہ منتقل ہو جائے گا, اپنے کو مٹا دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, اپنے عاشقوں کو جن کو بھیجا وطن سے پردیس میں بھیجا اور ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بھیجا, یہاں جو بھی آیا ہمیشہ نہیں رہا, سب گئے, اور ایک دن ہم لوگوں کے بھی نمبر لگیں گے, باری باری کر کے سب وہاں پر چلے جائیں گے. تو آپ کو نصیحت کر دی کہ اے ایمان والو, تم روزے رکھو ایک مہینے کے لیے, ایک مہینے کے لیے روزے کی مدت مقرر کر دی کہ صبح سے شام تک ہماری محبت میں بھوکے پیاسے رہو. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ بھوکا پیاسا رہنا یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مشق اور ٹریننگ اور تربیت فرما رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آگے فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہیں تقوی مل جائے. اور تقوی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، ہمارا کوئی ولی نہیں ہے مگر وہ جو تقوی سے رہتا ہے. تو پتہ ہی چلا کہ میرے مرشد فرماتے کہ رمضان شریف کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دوست بن جائیں، اللہ کے ولی بن جائیں. اللہ تعالیٰ نے روزے کو اپنی دوستی اور ولایت کے لیے رکھا. تو پتہ یہ چلا کہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ کے دوست بن جائے. تو اپنی نیت یہ رکھے، اپنی نیت کیا؟ کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا ولی اور اللہ کا دوست بننا ہے. اور تقوی نام ہے گناہوں کو چھوڑنے کا، تقوی نام ہے گناہ چھوڑنے کا. یعنی گناہ کرنے کو دل چاہے گناہ نہ کرنا، یہ تقوی ہے میرے دوستو. لہذا میرے مرشد نے فرمایا ایک مہینہ کیسی تربیت کری کہ صبح سے لے کر شام تک ہماری محبت میں بھوکے پیاسے رہو. جو حلال نعمت ہے، حلال کھانے کی اجازت نہیں ہے. صبح سے شام تک حلال کھانے کی اجازت نہیں ہے. کیا مطلب؟ اس میں تربیت دی جا رہی ہے کہ جب تم ہمارے نام پر حلال نعمتوں سے رک سکتے ہو تو حرام سے کیوں نہیں رک سکتے. ہماری محبت میں تم نے ہماری خاطر تو یہ کیا کہ حلال نعمتوں کو اپنے استعمال سے روک لیا، ہماری خاطر کیا نا. تو ہماری خاطر جب تم حلال سے رک گئے تو یہ تربیت ہوگی، جب حلال سے رک سکتا ہے تو حرام سے کیوں نہیں رک سکتا بھائی. سبحان اللہ. یہ ایک مہینے کی ٹریننگ کر لو، اور اگر یہ مشکل لگے تو اس ٹریننگ کو کیا کرو، اللہ والوں کے ساتھ رہو تو تمہارے لیے اور آسان ہو جائے گا. یہ ہے روزے کا مقصد. کیا؟ لعلکم تتقون. لگا روزہ رکھ کر یہ نیت کرنی ہے کہ مجھے اللہ والا بننا ہے، مجھے نیک بننا ہے. ایسا نہ ہو کہ روزہ بھی ہو. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اب اس زمانے میں عجیب تماشا ہے نا، موبائلوں پر ایف ایم ہے، تار لگائی موبائل میں، کانوں میں ٹھوس دیا، اب سارا دن ٹائم پاس کرنے کے لیے گانے سن رہے ہیں، ایف ایم سن رہے ہیں. کسی ٹائم پاس نہیں ہو رہا. میرے مرشد فرماتے ہیں اللہ تعالی کی نافرمانی کے ساتھ جس کو تم یہ کہتے ہو کہ ٹائم پاس ہوگا، حقیقت میں تو یہ ٹائم فیل ہو رہا ہے. یہ وقت جو ہے ہمارے لیے وبال بنے گا نا. ارے اس مہینے میں اگر کرنا ہے تو قرآن پاک کو درست کر لے. یہ مہینہ قرآن پاک کا مہینہ ہے. کتنا زمانہ گزر گیا لیکن ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمیں قرآن پاک درست پڑھنا نہیں آتا. کتنی عجیب بات ہے. یعنی ہمارا قرآن پاک سے رشتہ کیسا کہ مسلمانوں کے لیے کتنی عجیب ہے کہ قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ دستور محبت ہے یہ، لیکن ہم لوگوں کو قرآن پاک درست پڑھنا نہیں آتا. وہی پرانے زمانے کا جو پڑھا ہے غلط غلط وہی پڑھتے رہتے ہیں. اگر ایک مہینہ اگر محنت کر لیں، ایک مہینہ محنت کر لیں تو انشاءاللہ مناسبت پیدا ہو جائے قرآن پاک کو درست کر لیں. کتنا وقت ہوتا ہے، وہ وقت بجائے کہ فضول بیٹھ کر یا ایف ایم سننے میں یا ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے قرآن پاک کو درست کر لیں، اس پر محنت کر لیں تاکہ قرآن پاک درست ہو جائے. تو اپنی نیت یہ کرنی ہے کہ روزہ میں نے اس لیے رکھنا ہے تاکہ میں اللہ والا بن جاؤں. اور اللہ والا بننے کی جو بنیادی شرط ہے وہ گناہ کو چھوڑنا. اور رمضان شریف کے اندر اس اللہ تعالی کی رحمت سے عامہ کا ہی اثر ہوتا ہے کہ گناہ کی طرف سے جو رغبت ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور عبادت کی طرف دل لگنے لگتا ہے. اس میں موقع اچھا ہے جلدی سے جان چھڑا لیں ہم لوگ، ان تمام اپنی بری عادتوں سے، برے اخلاق سے جان چھڑا لیں تاکہ اللہ کے ولی اور دوست بن جائے. یہ ہے. لگا رمضان شریف شروع ہونے سے قبل اس چیز کی ابھی سے نیت کر لیں کہ ہم نے تقوی اختیار کرنا ہے. اور رمضان شریف کے اس مہینے میں اس سال ہم نے تقوی کو حاصل کرنا ہے تاکہ جب غیر رمضان بھی ہو تو جس طرح سے رمضان شریف میں گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، غیر رمضان میں بھی اس کا اہتمام کریں. اب چند ضروری باتیں. ایک ضروری بات تو تراویح سے متعلق ہے. یاد رکھیے گا کہ تراویح پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے, یعنی جو آدمی جان بوجھ کر اس تراویح کو چھوڑے گا وہ گنہگار ہوگا. اور 20 رکعت تراویح پڑھنا یہ سنت ہے, 20 رکعت تراویح پڑھنا یہ سنت ہے کہ پوری 20 رکعت ہو. ہمارے تراویح کے اندر ذوق یہ ہے کہ ہم تراویح میں یہ ڈھونڈتے ہیں کہ یار کون سے حافظ جی ٹرین کی طرح گاڑی چلاتے ہیں, ٹرین اور گاڑی کی طرح تیز رفتار حافظ جی ہوں, منٹوں میں نپٹا دے. جو اتنی دیر لگا دی, اور عجیب بات ہے مسجد سے باہر نکل کر کیا کرتے ہیں, مسجد سے باہر نکل کر گپے لگاتے, ایسا تو نہیں ہے. تو اگر تھوڑی دیر مسجد میں گزر جائے تو کیا برا ہے بھائی, ذوق ہونا چاہیے عبادت کا, اور عبادت کا ذوق یہ کہ تھوڑی دیر مسجد میں بیٹھ جائے. لہذا ایسے حافظ جی کا انتخاب کہ یعلمون لا تعلمون, میں جانتا ہوں یعنی وہ جانتا ہے اور تو نہیں جانتا, لا تعلمون, تو یہ ذوق اچھا نہیں ہے. بلکہ ایسے حافظ قرآن کا, اور حافظ قرآن کو بھی کہہ دے کہ بھائی مناسب پڑھو, ایسا بھی نہ کرو کہ لوگ بیچارے سو رہے ہو اور سحری کا وقت ہو جائے, ایسا بھی نہیں, یعنی ایسا مناسب پڑھے کہ اگلے کی سمجھ میں تو آئے. اور ہننا مت وغیرہ, اور رکو سجدہ 3 تسبیح چاہے پڑھ لے, 7-7 دفعہ نہ پڑھے, 3-3 تسبیح پڑھے, لیکن کچھ پڑھے تو صحیح. وہ تو لگتا ہے کہ سر رکھتے اٹھا لیتے ہیں. ایک مسئلہ یاد رکھیے گا, سجدے کے اندر ناک کا لگانا یہ ضروری ہے, سجدے کے اندر ناک کو زمین سے لگانا یہ ضروری ہے, سجدے کے اندر ناک کو زمین سے لگانا یہ ضروری ہے. یہ باتیں اب کیا ہے, ماتھا تو لگاتے ہیں ناک اٹھی رہتی ہے, یاد رکھیے گا اسے سجدہ نہیں ہوگا. سجدے کے اندر ناک کو زمین سے لگانا یہ ضروری ہے. تو تراویح پڑھنے کے اندر یہ ذوق ہو کہ تراویح اچھا پڑھنے والا ہو. لیکن اچھا پڑھنے والے میں بھی ہمارا انتخاب یہ ہوتا ہے کہ جس کی آواز بڑی سریلی ہو, سریلی آواز کی فکر ہے قرآن پاک اچھا کرنے کے اندر. ہاں ایک آدمی قرآن پاک کی صفات کا خیال رکھتے ہوئے اچھی آواز ہے تو ماشاءاللہ اچھی بات ہے, لیکن سارا زور ہمارا تو آواز پر ہوتا ہے, لیکن وہ قرآن پاک کیسے پڑھے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں. اس لیے اچھے قاری کا, اچھے حافظ کے پیچھے قرآن پاک کا پڑھنے کا اہتمام کریں. اور دوسری بات یہ کہ بعضے کا یہ ذوق ہوتا ہے کہ 3 دن 6 دن 10 دن یا 15 دن مختصر تراویح پڑھی اور اس کے بعد تراویح کی چھٹی. کہتے ہیں نہیں توبہ توبہ مولوی صاحب کیسی باتیں کرتے ہو, ہم تو پھر پورا مہینے پڑھتے ہیں. وہ پورا مہینے ہوتی ہے الم ترہ کیف کی کیف و مستی, الم ترہ کیف کی کیف و مستی, اور اس میں بھی یہی اسپیڈ 20-20 منٹ میں 20 رکعت الم ترہ کیف کے ساتھ نپٹا دیتے ہیں, سبحان اللہ. تو یہ ذوق بھی اچھا اور درست نہیں ہے. ہاں کسی آدمی کی عذر مجبوری ہوتی ہے, جیسے بعض لوگوں کو سفر کرنا ہوتا ہے تو بے شک وہ پڑھ لے کہ ان کی عذر اور مجبوری ہے, سفر پر جانا ہے تو قرآن پاک کی ایک سنت کو ادا کر لے. اور دوسرا جو اہم چیز ہے, میں اپنے علاقے کی بات کرتا ہوں, ہمارے علاقے میں کیا ہوتا ہے کہ سحری کا وقت ابھی باقی ہوتا ہے کہ اذانیں شروع ہو جاتی ہیں. یہ ہمارے علاقے کی مسجد والوں میں یہ ایک عجیب چیز ہے, ابھی سحری کا وقت باقی ہوتا ہے کہ انسان سحری کر سکتا ہے, وقت ہوتا ہے لوگ اذانیں شروع کر دیتے ہیں. یہ بہت غلط ہے, اس میں مسجد والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وقت سے پہلے اذان نہ دیں. اور دوسری ذمہ داری ان لوگوں کے لیے کہ یاد رکھیے گا سحری کا وقت یا افطار کا وقت کا اذان سے تعلق نہیں ہے, سحری کے وقت کا اور افطار کے وقت کا اذان سے تعلق نہیں ہے. اذان اپنی جگہ ہے, وہ نماز کے لیے سنت ہے کہ نماز کے اعلان کے لیے, نماز کے بلانے کے لیے اذان کا طریقہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. لیکن روزے کے لیے روزہ رکھنا یا روزہ کھولنا اس کے اذان سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیونکہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ اذانیں جلدی دیتے تھے, بعض مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے, کیوں, لوگوں کو بند کروانے کے لیے, یہ درست نہیں ہے. اس زمانے میں تو کتنی سہولت ہے، نقشے اوقات جو علماء نے محنت کر کے اوقات کے نقشے ہے وہ حاصل کر لے، گھڑیوں سے ملا لے، بس گھڑی ہو کر سحری بند کر دے، احتیاطاً سحری ہے 3-5 منٹ پہلے بند کر دے، یہ اختیار میں افطار کے اندر ہے کہ 2-3 منٹ کی احتیاط کر کے اور اس کے بعد زیادہ دیر نہ کرے، بس 2-3 منٹ تو مناسب ہے، اس سے زیادہ تاخیر نہ کرے اور روزہ کھول لے. کیونکہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اذان ہوتی رہتی ہے، کہتے ہیں جب تک اذان ہوتی رہے تب تک کھاتے رہو، اذان ختم ہوگی، اذان ختم ہوگی پھر اس کے بعد کھانا پینا بند کریں گے، یہ بھی درست نہیں ہے. کیونکہ بعض مؤذن تو ایسے 5-5 منٹ کی اذانیں دیتے ہیں، بڑے مزے. کیونکہ یہ جو ہے جاہلوں کا طریقہ. وہ جیسے ہمارے ایک رشتے دار سناتے ہیں کہ پنجاب کے علاقے کے، چونکہ وہاں سے تعلق ہے، تو کہنے لگے کہ ایک چھوٹی سی بچی مسجد میں آئی اور مؤذن صاحب کے آ کر کہنے لگے کہ مؤذن صاحب وہ مولوی جی ابھی اذان مت دینا. انہوں نے کہا کیوں؟ کہا ابھی بھائی جان نے سحری کرنی ہے. اذان کا بھائی جان کی سحری سے کیا تعلق؟ وہ ہے کہ مولوی اذان دے گا تو روزہ شروع ہو جائے گا، وہ اذان دے گا تو روزہ کھل جائے گا، ایسا نہیں ہے بھائی. اس لیے اس چیز میں بڑی احتیاط کریں. میں اپنے علاقے کی بات کرتا ہوں، ہمارے علاقے کے اندر بعض مساجد والے بہت جلدی کرتے ہیں، سحری میں بھی کہ اذان وقت سے پہلے دے دیتے ہیں، اور افطار میں بھی یہی معاملہ ہے. اور عجیب بات ہے، اگر ان کو کہلوا دو تو ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں بھی معلوم ہے. بہت ہی غلط حرکت ہے یہ. اس لیے اس کا یہ خیال کریں اس چیز کا کہ اوقات کو دیکھیں، کہ اذان اگر جلدی بھی ہو جائے سحری کی تو اگر وقت ہے تو کھا سکتا ہے، اور اسی طرح افطار میں بھی، افطار کے اندر بھی یہ احتیاط کر لے کہ وقت کو دیکھ لے کہ وقت باقی ہے کہ نہیں ہے. وقت ہو چکا ہے تو بلے اذان دے دو، اذان کا کیا ہے، وہ تو اپنے اذان ہوتی ہے نماز کے لیے. اس لیے ان چند چیزوں کی رعایت کریں، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس رمضان شریف میں ہماری نیتیں یہ ہو جائیں کہ ہم نے تقوی اختیار کرنا ہے، گناہ چھوڑنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ولی اور دوست بننا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس رمضان شریف کو ہمارے لیے مقدر فرما دے، اپنی دوستی کا اور اپنی ولایت کا، اور اللہ تعالیٰ اس رمضان شریف کو ہمارے لیے اپنی محبت کا ذریعہ بنا دے اور عبادات کا ذوق و شوق اور توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحابه وازواجه وذرياته وبارك وسلم. اے اللہ اپنے کرم سے رمضان شریف جو سایہ فگن ہے، یا اللہ اس کو ہمارے لیے مبارک فرما دیجئے. یا عظیم الشان مہینے کو یا اللہ، جس میں آپ نے بڑی بڑی فضیلتیں رکھی ہیں اور بڑے بڑے احسانات اور انعامات اپنے بندوں کے اوپر رکھے ہیں، آپ کی اس رحمت واسعہ کے صدقے میں یا اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے، اور رمضان شریف کی عبادات کو، روزوں کو، تراویح کو، قرآن پاک کی تلاوت کی ذوق و شوق نصیب فرما دیجئے. نیتوں کو درست فرما کر یا اللہ اپنے اخلاص اور محبت اور تعلق ماللہ کے لیے رمضان شریف کو ہمارے لیے خاص فرما دیجئے، اور یا اللہ اپنے کرم سے ہماری گناہ پسندی کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما دیجئے. اے کریم مالک، بہت سا زمانہ گزر گیا، بال سفید ہونے کو آ رہے ہیں، قبر کی منزل قریب آ رہی ہے، اور یا اللہ ہم آپ سے دور ہیں، آپ کے قرب کی منزل سے دور ہیں. یا اللہ اپنا کرم فرما دیجئے، اپنا ہاتھ، اپنے کرم کا ہاتھ ہماری جانوں پر بڑھا دیجئے، ہم سب کو کھینچ کر اپنا ولی اور دوست بنا دیجئے، جز کی دولت عطا فرما کر ہم سب کو اپنی دوستی اور ولایت کے لیے قبول فرما دیجئے. ایسا ایمان، ایسا یقین عطا فرما کہ ہر لمحہ، ہر سانس آپ کو خوش رکھے، اور ایک لمحہ، ایک سانس بھی ہم آپ کی نافرمانی نہ کریں. یا اللہ تعالیٰ عبادت کا ذوق عطا فرما، عبادت کا شوق عطا فرما، اور یا اللہ گناہوں کو چھوڑ دینے کی توفیق عطا فرما، ہمارے کاموں کو آسان فرما، ہماری ضروریات کو پورا فرما، ہم سب کو رزق حلال عافیت کے ساتھ اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما دیجئے. اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کو اپنے کیا پیار کے قابل بنا دیجئے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے، ہمارے بہت سارے دوست احباب، اور یا اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں نے دعاؤں کی فرمائش کی ہے، کہ اللہ جنہوں نے فرمائش کی ہے ان کی حاجتوں کو بھی پورا فرما، جن کو، جو ہمارے دوست ہیں جن کو ہم، جن کے لیے ہم کو دعا کرنی چاہیے، یا اللہ ان کی بھی حاجتوں کو پورا فرما دیجئے. تمام نیک ارادوں میں بامراد فرما، اور یا اللہ اپنے کرم سے ہم سب کے اور تمام مسلمانوں کے نیک ارادوں میں ہم سب کو بامراد فرما دیجئے، اور یا اللہ ہر خیر عطا فرما دیجئے، رمضان کو جیت کر خیر عطا فرما دیجئے، اور یا اللہ تعالی ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، اور حاسدین اور شیاطین کے شر سے اللہ حفاظت نصیب فرما کر ہم سب کو اپنا خاص بندہ بنا دیجئے. سلامتی ایمان سلامتی اعضا کے ساتھ دنیا میں رکھیے، اور سلامتی ایمان سلامتی اعضا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی